کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم اپنے اس موقع کی مناسبت سے لیے گئے موضوع سے متعلق سوال جواب کا سلسلہ کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کی حکمتیں۔ جی ہاں، دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان اس عید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر جانوروں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہے قربانی کا جانور خرید چکے ہوں گے، کئی ابھی خریدنے کے مرحلے کے اندر ہوں گے، کچھ ابھی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ عید کا وقت آ پہنچے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا، اور اس سے متعلق اور نہایت اہم مدنی پھول آپ کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت، جو کچھ یہاں پر سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت، قربانی سے متعلق جو احکامات اور جو احتیاطیں جو بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہمارے سلسلے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی پیاری فضیلت کی بات ہے، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے اور یہ ساری برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟
الحمدللہ،
ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، قربانی کا موقع ہے، ایک بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی رونق ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں اس موقع پر جانوروں کی خریداری سے لے کر عید کے دن تک بڑا ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جانور خریدے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے تو کیا، اس عید میں بطور خاص بچوں کی جو ہے وہ خوشی کا بھی سامان ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے کوشش کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ یہ جو قربانی کی عبادت ہے دین اسلام کے اندر جسے ہم بجا لاتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کب سے رائج ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے جو قربانی ہم کرتے ہیں
جی،
جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں
جی،
تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے ہی ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا کہ سنت ابراہیمی کے طور پر قربانی کی جائے
جی۔
اور ایک ہے بذات خود قربانی کی عبادت۔
اچھا،
کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک قسم ہے۔
صحیح۔
یہ جو قربانی ہے یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔
اچھا،
یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی۔ یعنی قربانی کی عبادت جو ہے یہ ہر امت کے اندر ہی ہے۔
صحیح۔
تو اب ہر امت میں قربانی کی عبادت ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔
صحیح۔
اب اس کی ڈیٹیل میں جائے کہ مختلف جو ہمیں قوموں کے احوال کے اندر، ان کی سیرتوں کے اندر، یا قرآن پاک کے اندر ہمیں جو تاریخ ملتی ہے، اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ بطور خاص قربانی ہمیشہ سے ہی چلتی آئی ہے۔
صحیح۔
جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے
جی،
ان دو بیٹوں کا تذکرہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا اس کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ارشاد فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کریں۔ اب وہ دو بیٹوں کا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔
صحیح۔
تو اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، حابیل اور قابیل کا، دونوں میں ایک معاملے کے اندر جھگڑا ہوا، اب ان میں حق پر کون ہے، کسے وہ حق ملنا چاہیے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ قربانیاں پیش کریں۔ دونوں نے جانوروں کو ذبح کیا اور جانور ذبح کر کے انہوں نے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا کہ آسمان سے آگ آئی اور قربانی کو کھا گئی، اور دوسری کی قربانی کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو اب یہ واقعہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قربانی کرنا یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔
صحیح صحیح۔
اچھا، اسی طرح اس کے بعد جب بنی اسرائیل کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں، اور یہ آج کل جو بائبل ملتی ہے جی، اگر اس کو پڑھیں، میں نے دو سال پہلے بائبل کو کسی اور مقصد کے لیے مجھے پڑھنا تھا، میں نے اس کا مطالعہ کیا، تو آپ یوں سمجھیں کہ اسلام کے اندر اگر ایک قربانی ہے
جی،
جیسے عید الاضحیٰ کی، ویسے تو بہت ساری ہیں، اس کی ہم آگے بات کریں گے، بنیادی طور پر ایک قربانی ہے
جی،
لیکن یہودیوں کے اندر ایک نہیں بیسیوں قربانیاں تھیں۔ یعنی قربانی ان کے ہاں ایسی عبادت تھی کہ جو ان کے علماء کی ایک باقاعدہ ذمہ داری تھی کہ قربانی کی مختلف رسموں کو، مختلف کفاروں کے اندر، مختلف جرائم کے نتیجے میں قربانیاں کرنے کا حکم تھا، بڑی کثرت کے ساتھ ان کے جو فقہی ابواب ہیں بائبل کے، اس کے اندر بار بار قربانی کا تذکرہ آتا ہے، قربانی یہ کہ اس طرح قربانی کی جائے گی، ایسی قربانی ہوگی، فلاں قربانی کرے گا، فلاں ان کا ربی قربانی کے وقت موجود ہوگا، وہ یہ رسومات ادا کرے گا۔ تو یہ قربانی کا بڑی کثرت کے ساتھ تذکرہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا زمانہ بنی اسرائیل سے پہلے کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے، بنی اسرائیل بعد میں۔
صحیح۔
اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کا اعلان کرنے کا فرمایا، تو حج کے اس اعلان کے ساتھ قربانی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔
اچھا،
چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہی ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یأتونا کا رجالن وعلا کل ضامن یأتونا کا من کل فج عمیق، وہ پیدل بھی حج کے لیے آئیں گے، وہ اونٹنیوں پر، دبلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر بھی آئیں گے۔ اب اس کے بعد آگے جو بیان فرمایا گیا، وہ فرمایا کہ یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ آئیں اور جو جانور انہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان پہ اللہ کا نام لے، یعنی تکبیر پڑھے، ذبح کرے۔ تو حج کے ساتھ ہی قربانی کا تذکرہ یہ گویا اس وقت سے موجود ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ تو حج اور قربانی
شروع
یہ تب سے چلتے آ رہے، حج اور قربانی یہ شروع سے چلتے آ رہے۔ پھر اس کے بعد جو اسلام کے اندر قربانیوں کا تذکرہ ہے، وہ تو جیسے عید الاضحیٰ کی بھی قربانی ہے، اس کے علاوہ حج کے موقع پر جو ہم مختلف قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ تو ان چیزوں سے مجموعی طور پر یہ پتہ چلتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بائبل، تورات، انجیل سے بھی، اور اس کے علاوہ جو تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی عبادت بہت قدیم ہے، اتنی قدیم ہے کہ یہ ہر امت کے اندر یہ موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، تو ہر امت کے اندر ہی قربانی کی عبادت چلتی ہے۔
ماشاءاللہ، تو یہ کوئی نیا کام نہیں، یا صرف اس امت کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ گزشتہ امتوں میں بھی رائج رہی۔ مفتی صاحب، تذکرہ ہوا قربانی کی اقسام کا، اگر اس کا کچھ ڈیٹیل میں بیان ہو جائے کہ دین اسلام کے اندر قربانی کتنی قسموں پر ہے۔
مجموعی طور پر جو ہمارے دین کے اندر ہے، یعنی ہمارے جو دین اسلام کے اندر قربانیاں ہیں، نفلی قربانیوں کے علاوہ، وہ قربانیاں کے جو بطور خاص مشروع قرار دی گئی، یعنی بطور خاص جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ قربانی کی جائے، اس موقع پر یہ قربانی کی جائے، یہ پانچ قربانیاں ہیں۔
پانچ ہیں، ٹھیک۔
سب سے پہلی قربانی تو وہ ہے جو حج کے مناسک میں سے ہے، یعنی حج کے اندر جو مختلف افعال کیے جاتے ہیں ان کے اندر ایک قربانی کرنا بھی ہے، اور یہ قربانی جو ہے نا یہ دم تمتع یا دم قران والی قربانی کے علاوہ بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا اس کا رواج کم ہے، لیکن عربوں کو ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں.
اچھا،
پہلے حج ہی ہوتا تھا کہ حج کے اندر لوگ اپنے ساتھ قربانیاں بھی لے کر چلتے تھے.
اچھا، اپنے گھروں سے لے کر
اپنے گھروں سے ہی قربانی کے جانور ساتھ لے کے چلتے تھے، یعنی بہت سارے لوگ کرتے تھے، سب نہیں لیکن بہت سارے لوگ کرتے تھے.
ٹھیک،
اور ایک رائج چیز تھی. اب اس میں کیا ہوتا تھا، اسے کہا جاتا تھا حدی کا جانور، یعنی یہ حدی سے مراد ہے تحفہ، ہدیہ، تحفہ.
صحیح،
یہ ایک ہدیہ اور تحفہ ہوتا تھا جو حج کرنے والا اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس جا کر یعنی حدود حرم میں وہ ذبح کرتا تھا.
اچھا،
اور گویا یہ اپنی حاضری کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر اور تحفہ پیش کرتا تھا.
ماشاءاللہ،
یہ ہدی کا جانور کہلاتا تھا. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بطور خاص تذکرہ فرمایا.
اچھا،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ بنا لو، یعنی جن کی اللہ نے حرمت رکھی ہے تم ان کو حلال نہ کرا دے دو. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والا مہینہ ہے اسے بھی حلال نہ کر لو، کہ جس میں جنگ کرنا حرام قرار دیا تھا اس میں جنگ نہ کرو. آگے فرمایا ولا الہدی، اور جو ہدی کے جانور ہیں ان کو حلال نہ قرار دو، کہ کوئی آدمی اپنے ساتھ حج کے لیے ہدی کا جانور ساتھ لے کے آ رہا ہے تو تم ڈکیتی کر لو، اس کا مال لوٹ لو، اس کے جانور کے ساتھ تعرض کرو، اس سے منع کر دیا گیا. ولل قلائد کی بھی آگے تفسیر یہی ہے کہ ان کے گلوں کے اندر جو ہے وہ پٹا وغیرہ ڈالا جاتا تھا جس سے پتا چل جائے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں. تو فرمایا کہ ان جانوروں کو اپنے لیے حلال نہ ٹھہراؤ، یا ان کے پٹوں تک کو اپنے لیے حلال نہ ٹھہراؤ. تو یہ پہلی قسم ہے جس کو مناسک حج میں سے آپ کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
کہ یہ مناسک حج میں ایک قربانی بھی ہے.
صحیح.
دوسری قربانی وہ ہے جو ہمارے ہاں، جیسے یہ ہمارے ہاں جو لوگ جاتے ہیں جو بیرون آفاق، یعنی آفاق سے کے باہر سے جاتے ہیں پاکستان. صحیح. سے جیسے
جی
یہ جا کے حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، یعنی عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. حج جو عمرہ یا تو ایک ہی احرام کے ساتھ کرتے ہیں قران ہو جاتا ہے، یا علیحدہ علیحدہ احرام کے ساتھ کرتے ہیں تو تمتع ہو جاتا ہے، عمرہ پہلے حج بعد میں.
صحیح.
اب ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ بھی قربانی کریں.
اچھا،
قرآن پاک میں ہے فمن تمتع بالعمرہ الى الحج فمستیسر من الہدی، جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے، کہ ایک ہی سفر میں اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا. تو فرمایا کہ جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے فمستیسر من الہدی، تو اب جو قربانی اسے میسر ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے.
صحیح.
تو لہذا اب ہمارے یہاں جیسے پاکستان سے زیادہ جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قران بھی کرتے ہیں، تو اب ان کے اوپر ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے، حج تمتع کی قربانی اگر تمتع کرے، حج قران کی قربانی اگر وہ قران کرے. یہ دوسری قربانی ہے.
ٹھیک ہے.
تیسری قربانی وہ ہے جو جس کو جو دم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، یعنی اس کو دم کہا جاتا ہے، دم احصار یا دم جنایت. دم احصار کیا ہوتا ہے؟ احصار یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے احرام باندھ کے حج یا عمرے کے لیے چلا، آگے حالات خراب ہو گئے، یا اس کو دشمن نے روک دیا.
صحیح.
یا وہ ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ اب وہ حج یا عمرہ کر ہی نہیں سکتا. اب اس نے احرام پہنا ہوا، وہ کیا کرے؟ احرام بھی اتار
چکا ہو.
احرام تو اترتا حج یا عمرہ کرنے کے بعد، تو اب یہ کیا کرے؟ اسے کہتے ہیں محصر، یعنی جو بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے یا بادشاہ کی وجہ سے جس کو روک دیا جائے. اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ قربانی کا جانور بھیجے آگے.
ٹھیک ہے.
اس کی قربانی جائے گی حدود حرم میں. حدود حرم میں جب اسے ذبح کیا جائے گا، اب یہ شخص اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام اتار دے گا.
صحیح
یہ جو ایک پورا طریقہ ہے جو سرکار اسلام نے بھی کیا، جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور آپ واپس آ گئے، تو اس وقت آپ نے یہی کیا تھا کہ جو ہدی کے جانور تھے وہ وہاں بھجوائے، وہ ذبح ہوئے، آپ نے پھر اس کے بعد حلق کروایا اور اس کے بعد احرام اتار کے پھر واپس تشریف لیا. اس کا بھی قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو.
پورا کرو.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر جو قربانی میسر ہو، یعنی روک دیا گیا تو پھر جو قربانی میسر ہو پھر وہ ہے. اب فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حتی یبلغ الہدی محلہ، اور تم اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہیں پہنچ جاتی،
یعنی ذبح نہ ہو جائے، جب
ذبح نہیں ہو جاتی یعنی حدود حرم میں پہنچ کے اسے ذبح کر دیا جائے، پھر تم حلق کرواؤ گے اور اپنی قربانی سے، اپنے احرام سے فارغ ہو جاؤ گے. یہ تیسری قربانی ہے جسے دم احصار کہا جاتا ہے. اسی کا ایک دوسری قسم دم جنایت بھی ہے. دم جنایت وہ ہے کہ جو آدمی کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک قربانی لازم ہو جاتی. جیسے جو شخص جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اب احرام کے دوران اس نے بہت ساری خوشبو مل لی، تو خوشبو لگانا اس کو جائز نہیں تھا، اس نے بہت ساری خوشبو لگا لی، اب اس کے اوپر دم لازم ہے، یعنی اس پر بھی قربانی لازم ہے. اور بھی اس کی صورتیں بہت ساری ہیں،
بہت ساری غلطی
جسے دم جنایت کہا جاتا ہے، اس کا بھی قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. نسک سے مراد قربانی ہوتا ہے. یہ تیسری قربانی. چوتھی قربانی وہ ہے جو ہم یہ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر،
جی،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جاتی.
ماشاءاللہ.
یہ وہ چوتھی قربانی ہے، یہ وہ ہے جس کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلی لربی کا ونحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. تو یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی والی قربانی ہے، اور یہ وہ قربانی ہے جس کا پھر وہ قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، پھر جنت سے مینڈا لایا گیا اور وہ ذبح ہو گیا. پھر یہ چوتھی قربانی. یہ پانچویں قربانی جو ہے وہ ہے جسے ہم عقیقے کی قربانی کہتے ہیں یا عقیقہ کہتے ہیں، کہ عقیقہ بھی بطور خاص شریعت کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ عقیقہ کرو، جو استطاعت رکھتا ہے اسے عقیقہ کرنے کا فرمایا گیا. تو یہ پانچویں قربانی. تو گویا یوں پانچ قربانیاں بن جاتی ہیں، ایک مناسک کے حج کے طور پہ ہے، ایک جو حج تمتع یا قران کرنے والے کے لیے ہے، ایک دم احصار یا دم جنایت کے طور پہ ہے، ایک جو ہم ذوالحجہ کے مہینے میں جو اب قربانی کرتے ہیں ان دنوں کے اندر وہ ہے، اور پانچویں قربانی جو ہے وہ عقیقے کی قربانی. یہ پانچ قربانیاں مرکزی. اب اس کے علاوہ پھر نفلی قربانی کو کرتا ہے یا کوئی منت مان لیتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، تو یہ پھر دیگر صورتیں
ہو جائیں گے. ماشاءاللہ، کافی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس موقع پر اس موضوع سے متعلق جو ہے وہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے ناظرین اس وقت جو ہے وہ مکہ پاک میں ہوں گے یا ابھی سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. جی ہاں، آخری دن ہے، چند دن تک مزید جو ہے وہ فلائٹس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جنایات کا تذکرہ ہوا، حج کے دوران ہو جانے والی غلطیوں کا تذکرہ ہوا، تو یہاں پر میں موقع کی مناسبت سے اپنے ناظرین کو رفیق الحرمین جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مایا ناز تصنیف ہے، حج کے موضوع پر ہے، اسی طرح عمرے کے موضوع پر ایک الگ کتاب ہے، جو جانے والے ہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، جو وہاں پر پہنچ چکے میسر آ جائے تو حاصل کرنے، اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب اپنے ساتھ رکھیے اس کتاب کو، انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہوگا پورا سفر حج، پورا سفر مدینہ، کس طرح سے کس وقت کیا کرنا ہے. اسی طرح اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے کہ کن کن غلطیوں پر کیا کیا اس کے جو ہے وہ کفارے لازم آتے ہیں، اس کو بھی مطالعے میں رکھیے. اور اگر پوسیبل ہو، آپ سے ہو سکے تو امیر علیہ سنت کے اس موضوع پر وی سی ڈیز ہیں، مدری مذاکرے ہیں، وہ حاصل کریں، انہیں بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تاکہ کہیں پر بھی ہمیں حج کے دوران اگر غلطی کا سامنا ہو تو ہم پہلے تو اس سے بچ سکیں، اور اگر اس کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اب اس کا کفارہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، کئی طرح کی قربانیوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، بیسیکلی پانچ اقسام یہاں پر آپ نے بیان فرمائی، اور قربانی کا ایک اور کانسیپٹ جو تاریخ بیان کرنے کے دوران آپ نے بیان کیا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں قربانی کے جانور کا ایک جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں، اور ابھی ذی الحجہ میں لاکھوں جانور جو ہے وہ قربان کیے جائیں گے. تو قربانی کے باب کے اندر جانور کی کیا اہمیت ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟
دیکھیے، قربانی کے جانور کی ایک تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت میں جانے کے لیے سواری کا کام دیں گی.
اچھا، ماشاءاللہ.
اب جنت میں جانے کے لیے والی سواری کا کام دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتا
ہے؟ کیا بات.
دوسرا یہ ہے کہ دین کے اندر، یعنی ہمارے دین کے اندر جو اس قربانی کے جانور کی اہمیت ہے وہ بھی بتاتے خود بہت زیادہ ہے.
اچھا،
یعنی آپ یہ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ بنا لو
جی،
اور حرمت والے مہینے کو حلال نہ ٹھہراؤ
صحیح،
اور ہدی کے جانور کو بھی حلال نہ ٹھہراؤ۔ اب ہدی کا جانور قربانی کا جانور ہے، یہاں تو بطور خاص اس قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی چونکہ قربانی ہی کی صورت
ٹھیک ہے۔
اب فرمایا کہ ان کو حلال نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کے بڑے جانور ہیں، بدن سے مراد قربانی کے بڑے جانور جیسے اونٹ اور گائے
جی،
قربانی کے جو بڑے جانور ہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں اللہ کی نشانیاں بنایا ہے۔
صحیح صحیح،
تو وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ نے گائے ذبح کرنی اور گائے کھڑی ہے، آپ نے اونٹ ذبح کرنا اور اونٹ کھڑا ہے، تو یہ اونٹ اب بحیثیت اونٹ کے نہیں کھڑا اس وقت،
صحیح،
یہ اللہ کی نشانی کے طور پہ کھڑا ہوگا۔
صحیح صحیح،
اب جو آپ کے گھر میں گائے کھڑی ہے یا جانور کھڑا ہے، وہ اب ایک معمولی حیثیت والا نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ میری نشانی ہے۔
سبحان اللہ، سبحان،
یہ میری نشانی ہے۔
صحیح،
اور اب ان نشانیوں کے ساتھ بندے کو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔
سبحان اللہ،
جس کا ترجمے کی جگہ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ خلاصہ جس آیت مبارکہ کا یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرتا ہے
جی،
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دلوں کا تقویٰ عطا فرما دے۔
سبحان اللہ،
تو گویا یہ جانور ہمارے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ،
کیا بات،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دے دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں کے اندر شمار ہو گئے۔
مفتی صاحب، اس کے اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ کی نشانی سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جانور اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کس طور پر اللہ کی نشانی سمجھے،
اور اس سے نشانی کیا مراد ہوتی، نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی سے آپ کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے
جی،
یعنی آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں گے،
صحیح،
یہ نشانی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے یہاں بیج لگایا ہوا ہے پاکستانی جھنڈے کا، تو یہ پاکستانی ہے۔
صحیح،
اچھا، اگر بہت ایک جگہ پر 15 دفتر ہیں اور ہر دفتر کے اوپر ایک ملک کا جھنڈا لگا ہوا ہے،
صحیح،
یہ نشانیاں ہوں گی کہ یہ دفتر اس ملک کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جانور اور اس جانور کا مالک اور اسے تعلق رکھنے والا کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔
صحیح،
اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی بت کے پاؤں میں اپنا جانور لے کر جائے اور وہاں جا کے ذبح کر دے،
صحیح صحیح صحیح،
یہ کس بات کی نشانی ہے؟
صحیح،
کہ یہ بت پرست ہے،
ٹھیک ہے،
یہ بت پرست ہے۔ اور اے اگر آپ کسی علاقے میں جائیں جس علاقے کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا غیر مسلموں کا،
ٹھیک ہے،
لیکن آپ کو دن کا پتا ہے کہ آج 10 ذوالحجہ ہے،
صحیح،
آپ روڑوں پہ نکلے، آپ کو جگہ جگہ قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں، آپ کو خون نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ ساری جو علامات اور نشانیاں نظر آئیں گی، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ مسلمانوں کا شہر،
مسلمانوں کا علاقہ،
اور یہ جو آدمی اس وقت جانور ذبح کر رہا ہے یہ مسلمان ہے۔ آپ پوچھیں گے یار یہ کس کا جانور ہے؟ بولیں گے جی فلا آدمی کا، آپ کہیں گے یار یہ بھی مسلمان ہے۔
صحیح،
یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس اعتبار سے ہیں کہ یہ جانور اب مخصوص ہو گئے اور منسوب ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف،
صحیح،
اور جو ان کے کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے نشانی بن گیا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کی خاطر اپنے جانور قربان کرنے والے، یہ اللہ کی خاطر اپنے جانوروں کا خون بہانے والے۔ تو اللہ کی نشانیاں ہونا یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے،
ماشاءاللہ،
پھر اللہ تعالیٰ اسے اس شے کو ایک شرف، مرتبہ، بزرگی اور عظمت دینے کے طور پر بھی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے جانور ہیں، اللہ کے ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کہ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنی طرف منسوب کر کے ان کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے اعزاز کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کے جانور کی اہمیت کہ اب وہ جانور ایک معمولی جانور نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدا کی نشانیوں کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی تعظیم کرنا، تعظیم سے مراد اس کا خیال کرنا اور اسے اسی طور پر ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اسے کوئی تعرض نہ کرنا، یہ دلوں کے تقوی کا باعث بن جاتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو یہ قربانی کے جانور کی
کیا بات ہے، کیا بات ہے، واقعی ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور جب ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بطور خاص منسوب ہو گئی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب اس کا خیال رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، اس کے چارے کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا اور اس پہ تعارض نہ کرنا، یہ بڑا ہی اہم ہو جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے، بالخصوص ہمارے ایک طبقہ ہے، اور ایک اچھا بھی ہے، ٹھیک ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔ جانور آپ لے کر آتے ہیں، جتنا دن پہلے لے کر آئیں اچھا ایک ماحول بنتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، گھروں میں ایک کلچر کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ابھی ہمیں بات پتہ چلی ہے اس کے بارے میں غور بھی کرنا ہے کہ کہیں اس چکر کے اندر ہم جانور کے ساتھ کوئی زیادتی کا سلوک تو نہیں کر رہے، بالخصوص باب المدینہ کی بات کروں یا بڑے شہروں کے اندر جانوروں کو لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہ ہو کہ جس سے اس کو بلا وجہ جو ہے وہ اذیت پہنچے۔ خوشی حاصل ہوتی ہے، خدمت کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جس دن قربانی بالخصوص ہم نے کرنی ہے، اس دن ذبح کے وقت ہم نے احتیاطیں کرنی ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے وہ جانور کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہو گئی، اب یہ عام گائے یا عام جو ہے وہ یہ جانور نہ رہا، عام اونٹ نہیں ہے، عام بکرا نہیں ہے، عام بیل نہیں ہے، تو اب ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو بہار شریعت کے اندر جہاں پر قربانی کے مسائل بیان ہیں اس کا بھی مطالعہ کیجئے، امیر سنت کے رسالہ ابلغ گھوڑے سوار، اس کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ چند مدنی پھول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، آپ ان کا بھی مطالعہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کارڈ جو ہے وہ نیتوں کے حوالے سے جاری کیا ہے، اسے بھی حاصل کیجئے، تاکہ جتنا اہتمام زیادہ ہوگا اور جتنا ہم شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی قربانیاں کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عزوجل، اتنا ہی زیادہ رب عزوجل کے بارگاہ میں ہمیں ثواب جو ہے وہ ملنے کی امید ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ تو ہو گیا جانور کے حوالے سے کہ قربانی کے جانور کی بالخصوص کیا اہمیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں میں سے قرار دیا گیا، خود قربانی کے کیا فوائد ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنِ پھول ارشاد۔
دیکھیں، اس کے فوائد کے حوالے سے یہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟
جی،
ایک چیز کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنا چاہیے،
جی،
کہ دین کے احکام پر جو ہمارا عمل ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں فوائد ہیں، دین پر ہمارا عمل اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم ارشاد فرمایا،
جی،
لہذا سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم آمنا و صدقنا،
ٹھیک ہے،
ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق
بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی چیز کو،
یعنی ہمیں لاجک سمجھ آئے نہ، یہ نہیں لاجک ہوتی نہیں، وہ تو قطعاً ہوگی کہ
صحیح
اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انہ ہو الحکیم العلیم،
سبحان اللہ،
وہ حکمت والا علم والا ہے۔ اب حکمت والا جو بھی حکم دے گا وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا،
صحیح،
یعنی فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکمت والے کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا،
بے شک
اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے،
بے شک
اس سے بڑھ کر حکمت کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے یعنی حکمت تو ختم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، حکیم اصلی، حکیم مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جب اس نے حکم دیا تو اس میں حکمت
ہے۔
اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے،
علم کی کمی ہے،
لہذا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات، قربانی کی بطور خاص ایک افادیت کے اعتبار سے،
جی،
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بھلا ہے،
جی،
تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس میں فرمایا والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، اب اس کے بعد ہے لکم فیہا خیر،
اچھا ماشاء
کہ یہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں ہم نے انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیا،
صحیح،
اب آگے فرمایا کہ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، تو گویا یہ وہ چیز ہوگی کہ جس کی بھلائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا
ہے،
لہذا قربانی کرنے میں بھلا ہی بھلا ہے،
بھلا ہی بھلا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا،
سبحان
اللہ۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد کچھ اس کے فوائد بڑے واضح طور پہ نظر آتے،
جی،
جیسے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور جو صبر سے بیٹھا ہوا آدمی ہے اسے بھی کھلاؤ،
صحیح،
اور جو تم سے سوال کر رہا ہے اسے بھی کھلاؤ،
یعنی
جو مضطرب ہے اسے بھی کھلا دو، جو صبر سے بیٹھا ہوا اسے بھی کھلا دو،
تقریباً سبھی کا تذکرہ ہو گیا،
یعنی ہم جس کو قربانی کا گوشت دیتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سوال نہیں کر رہا صبر سے بیٹھا ہوا،
ٹھیک ہے،
اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سوال کر رہا
ہے،
تو اب کیا پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ اس میں یعنی ہمیں کھانے کا فائدہ،
بے شک
ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں اس میں کھانے کا فائدہ۔ دوسری بات یہ، بہت ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر لازم ہے یا ہمیں فرمایا گیا اس میں ایک مساوات کا جو درس اور سبق ہے وہ موجود ہوتا ہے.
بے شک
جیسے نماز ہے, اب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ امیروں کی صف پہلے ہے اس کے بعد پھر متوسط لوگوں کی پھر غریبوں کی صف ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ مصلی امامت پہ جو کھڑا ہے وہ سب سے غریب ہو,
سب سے غریب ہو,
اور جو امیر ہے وہ سب سے آخر کے اندر کھڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. یہ عبادت جو ہے یہ امیر و غریب کے فرق کو مٹا دیتی ہے.
سبحان اللہ.
عید کے موقع پہ دو طرح یہ فرق ختم ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قربانی صرف جو بہت امیر ہے وہ نہیں کرتے,
بے شک
جو معتدل سے لوگ ہوتے ہیں متوسط سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر کا حکم دیا, یہ نہیں فرمایا کہ امیر آدمی تو گائے اونٹ کرے اور غریب آدمی بکرا کرے, دونوں کے ایک ہی حکم ہے. یہ مساوات ہے کہ امیر و غریب اس عبادت کی ادائیگی کے اندر مساوی ہو گئے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے اندر یہ سارے لوگ شریک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ بکرے کا گوشت کسی اور سٹائل کے اندر کھاتا ہے, غریب اور انداز میں کھاتا, اسے بھی گوشت نصیب ہو رہا ہے, اسے بھی گوشت نصیب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے اندر بھی دونوں کے درمیان مساوات کر دی.
صحیح.
تیسرے نمبر پہ ہے ایک اور چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پورا سال شاید گوشت کھانا ملتا نہیں.
بہت بڑا طبقہ ہے واقعی,
ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ہے,
جو ترستے رہتے ہیں خطے
غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد تو وہ جتنی ہوتی ہے 50% 60% سے بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ ان کو بھی ان دنوں کے اندر گوشت مل جاتا ہے. اور گوشت انسان کی بنیادی غذا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اہتمام کر دیا. ایک اور حکمت یہ ہوتی ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پیسے والا آدمی ہے وہ تو یعنی وہ دال بھی صدقہ کر سکتا ہے, وہ گوشت بھی صدقہ کر سکتا ہے, لیکن جو متوسط آدمی ہوتا ہے اس میں یہ گنجائش کم ہوتی ہے کہ وہ گوشت کا صدقہ کرے.
صحیح فرمایا,
یعنی وہ چھوٹا گوشت لے کے آئے اور وہ لا کے صدقہ کر دے, یہ مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا گوشت ہے وہ لائے اور صدقہ کر دے. یہ موقع اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنا دیا کہ جس میں دونوں کو یہ صدقہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے.
اس عبادت میں بھی دونوں کو حصہ مل گیا,
اس عبادت کے اندر بھی دونوں کو حصہ مل جاتا ہے, اور صدقہ کرنے والا خوشی سے کر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
عام روٹین میں آدمی سوچتا ہے کہ یار میں کسی کو گوشت دوں غریب کو, بولتا ہے یار اس کا بھلا تو کو سستا دے دے اس کو کچھ.
صحیح
صحیح. لیکن اس موقع کے اوپر
ذہن بنا ہوا ہوتا ہے,
وہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ گوشت اٹھا کے اس کو بھی دے رہا, اس کو بھی دے رہا, اس کو بھی دے رہا, اس کے اندر بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے. دیکھیے ایک اور حکمت اس کے اندر یہ ہوتی ہے, ایک فائدہ کہ عید کے دن ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے, ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا.
ہاں
ٹھیک. اور کھانے کے اندر جو افضل ہے وہ گوشت کھانا.
سبحان اللہ.
یعنی عید والے دن ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد دال پکا کے کھا لیں.
صحیح.
عید کے دن افضل یہ ہے کہ قربانی کرے تو آپ قربانی کا گوشت کھائیں.
ماشاءاللہ.
اچھا اب گوشت کھانا جو ہے بیسیکلی تو یہ تھوڑی سی ذرا امارت کی طرف جانے والی چیز ہے نا, ایک آدمی کے تعیش کی طرف, ایک آدمی کے تلذذ کی طرف جانے والی چیز ہے. اب ایک بندہ اس دن اس کو روزہ رکھنے سے تو کلی طور پہ منع کر دیا,
ٹھیک ہے,
روزہ نہیں رکھ سکتا, اور کھانے کے اندر اس کو فرمایا کہ تمہارے لیے زیادہ ثواب اس کے اندر ہے, گوشت کھاؤ,
گوشت کھاؤ,
مزیدار چیز کھاؤ.
صحیح.
اور تھوڑی سی لگژری کھاؤ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا کھانا کھانا اور کھانا چھوڑنا یہ دونوں اللہ کے لیے.
سبحان اللہ. سبحان.
رمضان کے اندر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ہر چیز میسر ہے,
بے شک,
اور عید کے دن وہ کھانا نہ کھانا چھوڑ دیتا ہے.
صحیح.
کہ اس دن اس نے کھانا ہے,
کھانا ضروری ہے,
اس دن اس نے کھانا ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ نہ کھائے. اچھا پھر ایک آدمی اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف کرتے ہوئے کرتا ہے کہ نہیں بھی میں تو سادہ سی کھاؤں گا اور ہلکی سی اور سستی چیز کھاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں آج گوشت کا.
صحیح.
تو گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اور وہ جو آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ اے محبوب تم یہ فرماؤ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو گویا اس موقع پر آدمی اپنی اس کا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑی سی آج ذرا زہد والا کام کروں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زہد وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے.
سبحان اللہ.
بندے کا دل کر رہا ہے کہ یار میں اپنے نفس کی خواہش کا خلاف کروں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کا دن میری طرف سے دعوت کا دن ہے.
سبحان
اللہ. عید الاضحیٰ کا دن اللہ کی طرف سے دعوت کا دن ہے.
صحیح.
یہ اللہ کی ضیافت ہے. اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہے اب اسے کو بندہ منہ نہیں موڑ سکتا.
سبحان اللہ.
تو گویا جب اللہ نے فرمایا کھاؤ اس دن کھانا ہی کھانا, اور جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ سستے اور بالکل جو ہے نا بے لذت کی جگہ ذرا یہ مزیدار والا کھاؤ, بندہ وہی کھائے گا.
سبحان اللہ.
اور جب اللہ تعالی نے فرمایا چھوڑ دو تو بندہ چھوڑ دے گا.
سبحان اللہ.
تو گویا یہ اس بات کا عملی اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی, اس کا کھانا پینا, اس کی لذات کا جو ہے نا وہ حاصل کرنا اور لذات کا چھوڑنا, یہ تمام کا تمام وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دیتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا بندہ اسی کے مطابق.
سبحان اللہ. کتنا خوبصورت تصور ہے مفتی صاحب. اور واقعی اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے, اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھانا ہے تو رب عز و جل کا حکم ہے کہ بھائی اپنی جان کی حفاظت کرو, ہم کھانا کھائیں اس کی رضا کے لیے, اسی طرح کھانا چھوڑنا ہے تو بھی رب عز و جل کی رضا کے لیے, گویا کہ مسلمان کا ہر پہلو اور اس کا جو بھی عمل ہے اگر اس کے اندر وہ نیت کی طرف ذہن رکھتا ہے تو ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر, ایک لطف ہے, ایک سکون ہے, ایک چین ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بڑا ہی لطف آئے گا, بڑا ہی سرور ہے. مفتی صاحب, بطور خاص اس دن یعنی عید کے دن جو قربانی ہے اس کی کچھ خاص حکمتیں ان حکمتوں کے علاوہ بھی ہیں؟
دیکھیے, قربانی جو اس دن کی جاتی ہے اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کی جو حکمتیں ہیں اس کو اگر دو تین طرح سے ہم بیان کریں, پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جی
اللہ تعالی کی اطاعت کے اندر ایک ایسا کام کیا جو روئے زمین پر دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا.
سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر
اللہ اللہ
چلانے کی کوشش کر دی.
کیا بات ہے.
تو یہ ایسی اطاعت کا انہوں نے ثبوت دیا تھا کہ جیسا عمل کبھی کسی نے نہیں کیا.
سبحان اللہ.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر پر تو اس واقعے کو
جی
یاد کروانے کے لیے,
سبحان اللہ,
کہ بچہ جو ہے اس واقعے کو یاد کر لے,
ریپیٹ ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کیسا یادگار بناتا ہے,
سبحان اللہ,
اسے کیسی عزت عطا فرماتا ہے,
سبحان,
اسے کیسی شہرت عطا فرماتا ہے. تو اب دیکھ لیں, آپ کو شاید دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جو ہے وہ ایسے نہیں ملیں گے, یعنی اس طرح یاد لوگوں کو نہیں ملیں گے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اطاعت گزار بندوں کا کیسا اعزاز فرماتا ہے, یہ اس اعزاز کی طرف اشارہ ہے.
سبحان اللہ.
یہاں دو بندوں کا اعزاز ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز کہ انہوں نے اطاعت میں وہ ذبح کرنے پہ آ گئے,
بے شک,
اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز کہ وہ اطاعت الہی میں ذبح ہونے پر آ گئے.
سبحان اللہ.
کہ قربانی میں دونوں شریک ہیں.
جی.
اور ایک پہلو کے اعتبار سے تو زیادہ ہمت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں کہ جو لیٹ ہی گئے وہ تو گئے, یعنی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو گئے نا, چھری تو ان کے گردن کے اوپر پھیرنی تھی.
صحیح.
تو وہ لیٹ گئے, اور کس بنیاد پہ؟ خواب کی بنیاد پہ. ایک خواب کی بنیاد پہ, لیکن چونکہ خواب نبی کا ہے لہذا وحی ہے, وحی ہے تو قطعی طور پہ حق ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس خواب کے اوپر اپنے بیٹے سے جو مکالمہ کرتے ہیں اور جو بیٹا جواب دیتا ہے, یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے, یہ اللہ کی اطاعت کا ایسا جذبہ ہے, یہ صبر کا ایسا امتحان ہے, یہ راہ خدا میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی ایسی عملی صورت ہے
اللہ اللہ
کہ جسے تا صبح قیامت جو ہے وہ لوگوں کے لیے یادگار ہونا چاہیے. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو فرما رہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, میں نے یہ خواب دیکھا.
جی.
تو بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر لیں,
چون چرا نہیں ہے, کوئی سوال نہیں,
تجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے.
سبحان اللہ.
آپ وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے, اس کی حقیقی معنی پر عمل کرنا ہے, اس کی تعویل کرنی ہے,
کوئی تردد نہیں کیا,
کوئی تردد نہیں,
کیا
اب یا بتفال ماتو ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے.
سبحان اللہ.
اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس بیٹے کو جسے بڑی مرادوں کے بعد, دعاؤں کے بعد, بڑھاپے کے اندر حاصل کیا, اور اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار, فلما اسلما, جب دونوں نے اطاعت کے لیے سر جھکا دیا, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا.
صحیح.
اب ذبح کرنے پہ آگئے, اب جب ذبح کرنے کے لیے اپنے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی, بیٹے کو لٹا بھی دیا, چھری چلانے کی باری بھی آ گئی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح صلا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والے کو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس کے فدیے کے اندر ایک عظیم ذبیحہ پیش کر دیا, ایک عظیم قربانی پیش کر دی. اب فرمائے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پچھلوں کے اندر یہ بات رکھ دی, یعنی جو آنے والی امتیں ہیں, جو آنے والے زمانے ہیں, ان کے اندر ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات رکھ دی, سلام علی ابراہیم.
کیا بات,
جو آئے گا وہ یہی کہے گا کہ ابراہیم پہ اللہ کا سلام, ابراہیم پر سلامتی ہو, ابراہیم پر سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان والے اطاعت والے صالحین بندوں میں سے.
سبحان اللہ.
تو اب یہ جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اعزاز دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ دیتا ہے. یہ اس مرتبے اور اعزاز کی یاد ہے کہ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو یہ اس کی عظیم حکمتوں میں سے. پھر ایک اور چیز ہے, دین اسلام کی بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے یادگار کا تصور جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے.
دن منانے کا تصور,
یعنی دن منانے کا تصور, اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے کا تصور, یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے آج کل ادھر قربانی کے ایام ہیں
جی,
اور دوسری طرف یہ حج کے ایام ہیں.
بے شک
حج کے آپ تمام افعال کو دیکھ لیں
جی,
کہ حج کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی, جو صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے, جو خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے, جو اس طواف کے اندر تھوڑا سا اکڑ کے چلا جاتا ہے, جو حجر اسود کو بوسا دیا جاتا ہے, جو منا اور عرفات میں حاضری دی جاتی ہے, یہ تمام چیزیں اللہ کے پیاروں کی یاد ہیں.
سبحان اللہ, کیا بات.
تو اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نافرمان بندوں کو سزا دیتا ہے اور انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے, جیسے فرعون, ابو جہل, ابو لہب, شداد, حامان, قارون, نمرود, جیسے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا, اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اس کے پیارے اور اطاعت گزار بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی خوبصورت مثال بنا دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اب لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کی تبلیغ بھی ہے,
صحیح,
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قربانی کرنا بھی ہے,
صحیح,
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے اندر وقت گزارنا بھی ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تکلیفیں برداشت کرنا بھی ہے, معجزات دکھانا بھی ہے, اور جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں ان کے تذکرے بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. تو یہ قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کی ادائیگی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یاد کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے.
سبحان اللہ.
اور اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور حکمت ہے جو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک لوجک ہے,
سبحان اللہ,
قربانی کے پیچھے, وہ کیا ہے؟ دین اسلام جو ہے یہ دین توحید ہے.
بے شک
جب دین اسلام تشریف لایا, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے, اس وقت جو بت پرست تھے, مشرکین تھے, ان کا جو ایک پورا ہمارے سامنے ان کی ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے, اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ہر عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ بتوں کو شریک کر دیا.
صحیح بجا فرمایا.
جیسے سجدہ کرنا, وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے, اس لیے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہ 360 بت انہوں نے نصب کر دیے, یہ ان کا سجدہ تھا. دوسری طرف آ جائیں, دعا کرنا, دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, انہوں نے وہی حبل سے, لات سے, منات سے, جو بتوں کے نام ہیں, ان سے دعائیں بھی کرنا شروع کر دیں. تو اس دعا کی عبادت کے اندر شرک کر دیا. تیسرے نمبر پہ مال و اسباب تھے, مال و اسباب کے اندر انہوں نے کیا کیا, جیسے وہ کھیتی باڑی کے جب کرتے
جی,
فصل پیدا ہوتی تو اب یوں کرتے کہ بھی اس میں 100 من فصل پیدا ہوئی
جی,
100 من کے اندر 10 من جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے,
صحیح,
اور 10 من جو ہے یہ بتوں کے لیے, اور 80 من ہمارے استعمال میں,
صحیح,
یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا. قرآن پاک کے اندر اس کا بیان ہے, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے اور جو کھیتی پیدا کی, مشرکوں نے اس کا ایک حصہ جدا کر دیا اور کہنے لگے کہ ہادہ للہ, یہ اتنا حصہ تو اللہ کے لیے, خواہ وہ کھیتی باڑی ہے یا وہ جانور ہے، یعنی من الانعام والحرث، جانوروں کے اندر بھی یہ کرتے تھے، کھیتی باڑی میں بھی یہ کرتے تھے۔ کھیتی باڑی میں یہ کیا کہ یہ دسمن ہادا للہ،
صحیح،
یہ اللہ کے لیے، بزامہم اپنے گمان میں، یعنی ان کا گمان یہ تھا، وہ ہادا لشرکائنا، اور یہ جو دسمن ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، جن بتوں کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ہے نا وہ تو پہنچ جاتا ہے بتوں کو، اور جو بتوں کے لیے ہے وہ بھی انہیں کو پہنچتا ہے، تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ فلا یاسر اللہ فما کان لشرکائہم فلا یاسر اللہ وما کان للہ فہو یاسر اللہ شرکائہم، فرمایا کہ جو شریکوں کا حصہ ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا،
بے شک،
لیکن جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی شریکوں کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی شے پیش ہوتی ہے جو خالص اس کے لیے،
خالص اس کے لیے،
جو خالص اس کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو سکتی۔ اب یہ انہوں نے کھیتی باڑی میں، جانوروں کے اندر کیا کرتے تھے، جانوروں کے اندر ان کا بڑے مختلف طریقے تھے نا، انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا حام، اور ایک کا نام تھا بحیرہ، ایک کا نام تھا صائبہ، یہ مختلف نام تھے۔ وہ کیا تھا، مثلا جس اونٹنی سے، مثال دے رہا ہوں، جس اونٹنی سے 10 بچے پیدا ہو گئے
جی،
وہ اس اونٹنی کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں گے کہ یہ بتوں کی ہے،
صحیح،
اس سے ہمیں 10 بچے مل گئے، یہ بتوں کی، اب اس کے اوپر نہ ہم سواری کریں گے، نہ اس کا دودھ دوئیں گے، اور نہ اسے ذبح کریں گے، یہ کھلی پھرے گی،
صحیح۔
تو یہ ان کے جانور تھے،
ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا، جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ تو اب شرک کے اندر مشرکوں نے یہ کیا کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، انہوں نے اس میں بت شریک کر دیے،
صحیح،
سجدہ اللہ ہی کو ہونا چاہیے، انہوں نے بتوں کو شریک کر دیا، قربانی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، انہوں نے بتوں کو شریک کر دیا، جو کھیتی باڑی کے اندر حصہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، انہوں نے بتوں کے لیے کر دیا۔ اب دین اسلام ہے دین توحید،
بے شک،
دین توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں خالص توحید ہو، اور شرک کا نام و نشان تک اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لہذا ہر وہ چیز جو مشرکوں نے بتوں کے لیے کی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں سے پھیر کر خاص اپنی ذات کے لیے کر لیا،
سبحان اللہ
لہذا اب مثال کے طور پہ سجدہ تھا، تو اب دین اسلام نے حکم دے دیا سجدہ صرف اللہ کو،
صرف اللہ،
اللہ کے علاوہ کسی کو نہ سجدہ عبادت ہو سکتا ہے نہ سجدہ تعظیم ہو سکتا ہے۔ مشرک تو سجدہ عبادت کیا کرتے تھے،
جی جی،
لیکن ہمارے دین کے اندر سجدہ تعظیم کو بھی ساتھ منع کر دیا۔ اب سجدہ عبادت کے خدا سمجھ کے سجدہ کرنا یہ قطعی شرک،
بے شک،
اور تعظیم کے طور پہ سجدہ کرنا یہ بھی حرام قطعی،
صحیح۔
دوسرے نمبر پہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو بھی اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دی۔ اب فرما دے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب سے دعا کرو،
صحیح،
آجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرو۔ اب کسی دوسرے کو خدا سمجھ کے دعا نہیں مانگی جا سکتی،
صحیح،
زیادہ سے زیادہ وسیلہ پیش کیا جا سکتا،
صحیح،
جو اللہ تعالیٰ نے جس کی ہمیں خود اجازت دی، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی اجازت دی کہ ہم وسیلہ پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کے صدقے، یا ان سے مانگنا بھی اس طور پر ہو کہ وہ وسیلہ ہی سمجھا جائے، خدا نہ سمجھا جائے،
ٹھیک ہے۔
تو اب دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوگی۔ اب آ جائیں کھیتی باڑی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ آتو حقہ یوم حصادی،
صحیح،
جس دن کھیتی کٹے اس دن اس کا حق ادا کرو،
صحیح،
کھیتی کے اندر عشر رکھ دیا، دسواں حصہ کھیتی کا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے غریبوں کو دیا جائے گا،
صحیح،
یا نصف عشر بیسواں حصہ،
ٹھیک،
وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے جو ہے نا وہ غریبوں کو دے دیا جائے گا۔ کھیتی میں شریک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا عشر جو ہے وہ خاص کر دیا اپنی ذات کے لیے، کہ اللہ کے نام پہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ دیا جائے گا۔ اب آ جائے قربانی کی طرف، قربانی جو تھی یہ بطور خاص ایک اہمیت رکھنے والی شے تھی، کہ جب باقاعدہ بتوں کے سامنے جا کے جانور ذبح کیا جائے گا تو یہ ایک شرک کی ایسی نمایاں علامت تھی کہ جو یعنی اسلام کے دین توحید ہونے کے سری منافی تھی،
صحیح۔
اب اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کا حکم دے دیا کہ یہ قربانی اللہ کے نام پر کی جائے، اور بار بار کی جائے، ہر سال کی جائے، ہر سال کی جائے، ہر سال اتنی قربانی کی جائے، یہ اتنی قربانی کی جائے کہ پتہ چل جائے کہ کھیتی اللہ کی ہے، جانور اللہ کے ہیں، کھیتی کا صدقہ اللہ کے لیے ہے، جانور کی قربانی اللہ کے لیے ہے، جانور کی جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس جانور کا ذبح اللہ کے نام پہ ہوگا، اگر اس کے ذبح پہ اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔
اللہ،
لہذا یہ جو دین توحید کی ایک عظیم علامت تھی، یہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی یاد جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس قربانی کو سنت قرار دے دیا گیا۔ لہذا اب کیا ہے، اب ہر مسلمان جانتا ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قربانی اللہ کے نام پر کی جاتی ہے
ماشاءاللہ،
اور ہر سال یہ کر کر کے اسے پتا ہے کہ اس عبادت کے اندر، اس کے علاوہ بھی کسی عبادت میں بھی نہیں، لیکن یہ عبادت کہ جو مشرکوں نے جو ہے وہ موو کر دی تھی دوسری طرف، وہ عبادت بھی اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے اندر کسی طرح جو ہے وہ شرک نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا یہ قربانیاں جو ہیں یہ شرک کی بے کنی، اس لیے اس پہ پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر،
صحیح
اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے
سبحان
اللہ۔ اور یہی وہ چیز ہے جو میں نے پہلی آیت مبارکہ پڑھی، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، یعنی جیسے میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے اسی طرح میری قربانی صرف اللہ کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے بلکہ میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے
سبحان اللہ۔
تو یہ ہے وہ حکمت قربانی کے پیچھے جو اس کو ہر سال مشروع کے دن ہے۔
سبحان اللہ کتنی خوبصورت عبادت ہے، اگر ان سب حکمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان سب نیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں گے تو کتنا پیارا تصور ہے، اور جو منظر کشی کی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کہ ہم ثواب کے بھی حقدار ٹھہر رہے ہیں، اگر کسی پر واجب ہے تو وہ اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو اس کی ایک آفاقی اور ایک مجموعی اور اجتماعی اس کے فوائد اور اس کی جو حکمتیں ہیں اس کے اندر بھی ہم شریک ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب تین چار سوالات ہیں، وقت بھی مختصر ہے لیکن ہیں بڑے اہم، اگر تینوں چاروں کو شامل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک تو بڑا اہم سوال اس موقع پر یہ اٹھتا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے ذہن کے مطابق جو وہ ڈھالنے کی یا اس میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ قربانی کا موقع آیا، اب آپ نے حکمتوں میں گوشت کا بھی بیان فرمایا کہ سب لوگ گوشت کھا لیتے ہیں، تو ایک طبقہ ہے، لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنے مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں، لاکھوں جانور جو وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور گوشت جو ہے وہ لوگوں کے پاس جمع بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے پاس، اور اتنا کثرت کے ساتھ گوشت کھایا جاتا ہے، تو اگر سارے ہی قربانی کریں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی رقم جو ہے کسی غریب کی مدد کر دیں؟ اب ہو سکتا ہے اس غریب کو گوشت زیادہ کسی اور چیز کی حاجت ہو، اب اس کے گھر کے اندر جو وہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اس کے کوئی مقروض ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو اب گوشت دینے سے زیادہ فائدہ تو اس میں ہے کہ اس کو رقم دے دی جائے۔ تو یہ ایک گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو اس سینس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ بعض اوقات تو تھوڑے بہت لوجیکل ہوتے ہیں
جی،
لیکن ایسے سوالات اگر ہم کرنا شروع کریں گے تو کل کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار پانچوں نمازوں کے لیے پانچ ٹائم جانا پڑتا ہے، اچھا بھلا کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ اکٹھا ایک ہی ٹائم کے اندر مل کے جو بھی تسبیح کرنی ہے، جو بھی جو ہے جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہے اکٹھی پڑھ لی جائے، تاکہ آدمی کو پراپر ٹائم تو ملے نا کاروبار کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے اگر سوالات کے ذریعے عبادات کے اندر دخل اندازی کی جائے گی تو یہ پھر پورے دین کا حریہ بدل جائے گا۔ عبادات کے اندر اپنی مرضی سے ہم تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا حکم میں نے تو نہیں دیا، نہ آپ نے دیا، قربانی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے،
صحیح۔
اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، وہ روزے اول سے لے کر روزے آخر تک اور اس کے علاوہ لامتناہی علم رکھتا ہے، اس کو دنیا کے سارے غریبوں کا پتا تھا، ہے
صحیح،
اس کو پتا ہے کہ کون کتنا مصیبت میں کتنا پریشان ہے، ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اس نے ہمیں قربانی کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو مشورہ دینے والے ہیں کہ قربانی کی جگہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائے، مشورہ دے کس کو رہے؟ ہم نے تو حکم نہیں دیا، حکم تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا، سارے غریبوں کو جتنے سیلاب آنے تھے سیلابوں میں جتنا ڈوبنا تھا، جتنے زلزلے آنے تھے زلزلوں میں جتنوں نے تباہ ہونا، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ مشورہ ہمیں دینے کا نہیں ہے، کسی اور جگہ رابطہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو لوگوں کو لازمی بات ہے کھانے کی بھی ضرورت تو لوگوں کو ہے،
صحیح،
کھانے کے اندر آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، سر میں ہوں، میں قربانی میں اپنے گھر پہ نہ کروں،
ٹھیک ہے،
اگر لوگ کوئی پریشان ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا، جیسے یہ ہے سیلاب زدگان ہے،
جی،
میں اپنی قربانی اسی علاقے میں کروا دوں،
صحیح،
قربانی بھی ہو جائے گی، جو عبادت ادا کرنی تھی مخصوص عبادت، وہ عبادت کی بھی ادائیگی ہو جائے گی، وہاں کے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو لہذا قربانی بھی ہو گئی، لوگوں کا بھلا بھی ہو گیا۔ اب ان کی مرضی آگے وہ گوشت بیچ دیں، یعنی جن کو دے دیا اب ان کا وہ مالک ہو گئے،
ٹھیک،
وہ گوشت بیچیں، وہ کھال بیچیں، وہ خود استعمال کریں، وہ ان کی مرضی،
صحیح۔
تیسرے نمبر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جو واجب قربانی ہے وہ ہم کریں،
ٹھیک ہے.
اور جو ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں, جیسے ہم ہمارے اوپر واجب ایک ہے لیکن لوگ بعض اوقات پانچ پانچ چھ چھ بکرے
صاحب حیثیت لوگ ہیں,
صاحب حیثیت دس دس قربانیاں کرتے ہیں, اب وہ دس کی جگہ ایک ہی کر لیں, وہ جو نو نفلی قربانی ہیں ان کے پیسے غریبوں کو دے دیں. لہذا جو واجب ہے, جو عبادت ہے, وہ بھی ادا ہو جائے, لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے.
صحیح.
اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری غریبوں کی مدد کرنی ہے, یہ ساری شفقت صرف قربانی کے اوپر کیوں؟
صحیح.
بھئی آپ فلمیں بند کر دیں اور جتنا پیسہ فلموں پہ لگتا ہے وہ دے دیں غریبوں کو.
صحیح.
آپ ڈرامے بند کر دیں, جتنا پیسہ ڈراموں پہ لگتا ہے وہ ان کو دے دیں. آپ جتنا جو اس طرح کے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں, جو یہ کیا نام ہے,
گناہ نہیں ہے مصطفی, سیاحت ہے,
سیاحت ہے, یہ اور جو چیزیں ہیں, یعنی ان پر پہلے نظر ڈالیں. اور ان کا جو اربوں خربوں روپیہ بنے گا, یعنی یہ فلمیں بننے پہ, ڈرامے بننے پر کتنے پیسے لگتے ہیں, یہ گانا گانے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں, یہ کنسرٹ کرنے پہ کتنے پیسے لگتے, یہ جو پیسہ ہے یہ خدا سے توبہ کرتے ہوئے کہ یہ نہ اس طرح کے سیلاب کے اندر ڈوب جائے, یہ پیسہ سارا جمع کیا جائے, یہ ان کو دے دیا جائے. اگر اس کے بعد بھی ان کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہم سے رابطہ کر لیں, پھر اپنا کام شروع کر دیں گے. تو لہذا عبادت کے اوپر پہلی نظر نہ ڈال دی جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. جو سب سے پہلے گناہ کے کام ہے ان کو ختم کیا جائے, ڈبل فائدہ ہوگا, گناہ کا خاتمہ بھی ہوگا, لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ جو محض جائز کام ہے, جو لگژریز ہیں, جو سپر لگژریز ہیں, جو یہ پیسے جو ہیں یہ وہاں خرچ. تیسرے نمبر پہ پھر عبادت میں جس حد تک رخصت کی صورت ہے, جو میں نے ابھی عرض کی ہے, ان رخصتوں پر عمل کرتے ہوئے پھر غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے.
ماشاءاللہ زاویہ نظر کا فرق ہے مفتی صاحب, آپ نے بھی ایک زاویہ بیان کیا جو لوگ سوچتے ہیں اس طرح کے, بہت بڑی تعداد نہیں ہوگی
بحثیت مسلمان, ہم ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے, یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو عبادت لازم کی ہے ہم اپنی مرضی سے اس عبادت کو سائڈ میں کر دیں اور دوسری طرف.
سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. اور یہی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جس طرح کی اجازتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اسی دائرہ کار کے اندر رہنا ہے, اور اسی کا نام اطاعت ہے. ہر چیز کو عقل پر نہیں تولا جاتا. وقت ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچا, لیکن آخر میں جاتے جاتے ایک عرض ضرور کرتا چلا جاؤں گا کہ ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کے ذریعے آپ نے اتنے پیارے مدنی پھول سنے, اتنے علم دین حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملا اور ملتا رہتا ہے. ڈبل بارہ گھنٹے الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں, سیکھتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی جو آپ کی ایک سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, اس اہم دن پر, اس اہم موقع پر آپ اس کو نہ بھولیے گا. آپ قربانی کہیں پر بھی کریں, اپنے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو پیش کیجیے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر ایک موقع ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کھال کو اپنے گھر میں استعمال کرتا نہیں ہے اور دینی ہی دینی ہوتی ہے کسی کو, تو دعوت اسلامی کو دیجیے. الحمدللہ اسلام بھائی اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں, بلکہ آپ کے پاس کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, خود معلومات کر کے, خود ہمت کر کے, کوشش کر کے مکاتب تک, بستوں تک, مراکز تک پہنچائیے. انشاءاللہ عزوجل آپ کا دیا رائے گا نہیں جائے گا, اور اس سنتوں بری تحریک کی خدمت کرنا اللہ نے چاہا تو کل برج قیامت آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے, دس دن تک اسی موقع کی مناسبت سے عشاء کے بعد, اس میں بھی شرکت کیجیے. انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے, عمل کا جذبہ ملے گا, اور صحیح طور پر جس طرح سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس طرح گزارنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن, کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن, عرب کے چاند صدقے, کیا ہی کہنا تیری طلعت کا, عرب کے چاند صدقے, کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.